الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو اسی وقت اللہ کے یہاں سے نماز کا حکم آ چکا تھا. مکہ کی زندگی میں شروع میں دن میں دو وقت میں ہی نماز تھی. ایک نماز صبح کے وقت پڑھتے تھے اور دوسری نماز شام کے وقت پڑھتے تھے، اور وہ بھی دو دو رکعت ہی نماز تھی. رات میں بھی نماز پڑھتے تھے لیکن رات میں رکعت کوئی فکس نہیں تھی، ایسے ہی نماز رات میں پڑھ لیتے تھے. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانچ نمازوں کا تحفہ ملا، اور جب یہ پانچ نماز کا تحفہ ملا تو اس وقت پر بھی شروع میں نماز دو دو رکعت ہی پڑھنے کی تھی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، سب میں دو دو رکعت نماز پڑھی جاتی تھی. پھر جب مدینہ پاک کی ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کو زیادہ کر دیا گیا. ظہر، عصر، عشاء، یہ تین نمازیں اللہ تعالیٰ نے چار چار کر دی. یہ ہجرت کے بعد یہ نماز چار رکعت ہوئی ہے، ورنہ معراج کی رات میں جب پانچ نماز فرض ہوئی تو سب نمازیں دو دو رکعت پڑھتے تھے. ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ان اول ما فردت الصلاه ركعتين کہ شروع میں دو رکعت نماز اللہ تعالی نے فرض کی. فلما قدم نبی الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ زاد وطمئن زاد رکعتین. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور اطمینان سکون کی زندگی نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دو رکعت زیادہ کر دی. مکہ کی زندگی میں سکون اطمینان نہیں تھا, وہاں قریشی کافر بے ایمان لوگ ستاتے رہتے تھے, پریشان کرتے رہتے تھے, اس لیے مکہ کی زندگی میں چین سکون نصیب نہیں تھا. اب مدینہ منورہ پہنچے, اطمینان کی زندگی ملی, تو اللہ کے یہاں سے دو کے بجائے نماز کو چار کر دیا. غیر المغرب لأنها وتر, مغرب کی نماز وہ تین رکعت رکھی گئی اور وہ وتر ہے, ڈبل وتر ہے. ایک وتر ہم مغرب میں تین رکعت پڑھتے ہیں اور دوسری عشاء کے بعد تین رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو مغرب میں تین رکعت اللہ نے رکھی. وَصَلَاةِ الْغَدِ لِطُولِ قِرَاتِهَا, اور فجر کی اللہ نے دو رکھی, لیکن لمبا قرات کرو, زیادہ قرآن پڑھو, کہ چار رکعت نماز میں جتنا ٹائم لگتا ہے فجر اتنی لمبی پڑھو کہ دو رکعت میں چار جتنا ٹائم لگ جاوے. تو صبح کی نماز کو اللہ نے صرف دو رکعت رکھا تاکہ قرآن زیادہ پڑھے, نماز لمبی پڑھے, اور مغرب کی نماز تو دن کا وتر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تین رکعت بنایا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, ان اللہ فرض الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم علی المسافر رکعتین وعلی المقیم اربعا. تو ایک حدیث میں یوں بھی ٹکڑا آیا, اللہ تعالی نے مسافر کے لیے دو دو رکعت رکھے. جو آدمی سفر میں نکلے 77 کلومیٹر, 77 اور اس کے اوپر کوارٹر, 77 کلومیٹر سفر کے لیے نکلے تو وہ شریعت کی نظر کے اندر مسافر ہو جاتا ہے. جب اپنے وطن کی بارڈر سے حد سے باہر نکل گیا اب نماز اس کے لیے کنسیشن والی ہو جائے گی. ظہر عصر عشاء وہ دو ہی رکعت پڑھے, تو اللہ نے سفر کے اندر دو رکعت نماز کی. اور جو آدمی سفر میں نہ ہو, کہیں رکا ہوا ہوئے یا وطن کے اندر ہوئے, تو چار رکعت ظہر عصر عشاء میں پڑھے. مغرب میں تو تین رکعت, یہ دین کی وتر ہے, اور فجر میں دو رکعت تاکہ لمبا قرآن پڑھے, زیادہ قرآن پڑھے. یہ نماز ربیع الآخر کا مہینہ تھا, منگل کا دن تھا, ہجرت کے بعد پہلا سال تھا, اور ظہر کی نماز میں اللہ کا حکم آیا کہ اب سے نماز چار رکعت پڑھو. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں سب سے پہلے ظہر کی نماز چار رکعت پڑھائی, وہاں تک دو ہی رکعت میں چھٹی ہو جاتی تھی. مدینہ منورہ جانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانے کا کام شروع کیا. اپنا گھر پہلے نہیں بنایا, تقریباً 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حضور رہے اور مسجد بنانے کا کام شروع کیا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے, وہاں اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے. اس سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کسی نئی جگہ پر مسلمان رہنے جاوے تو اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کرے. پلاٹنگ ہوئے, نئی کالونی بنے, تو پہلا پلان مسجد کا ہونا چاہیے کہ مسجد کہاں پر ہوگی, اور پھر بعد میں لوگ اپنے گھر اور مکان بناوے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا کیا. مسجد پوری زمین کے اوپر سب سے اچھی جگہ ہے. خیر بقاع الارض, پوری دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. اور بعض حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ جس جگہ کے اوپر مسجد ہے وہ جگہ قیامت کے بعد جنت کے اندر جوڑ دی جائے گی, ملا دی جائے گی. مسجد کی جگہ اتنی مبارک کہ قیامت کے بعد اس کو جنت میں ملا دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد یہ اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کرنے کی جگہ ہے, ادب کی, احترام کی, اکرام کی جگہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد متقی آدمی کا گھر ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو, اللہ سے محبت رکھتا ہو, اس کا تو گھر مسجد ہے. اب سمجھو کہ دن میں 5 مرتبہ تو آنا ہی آنا ہے, پھر ساتھ میں سنتیں پڑے گا, نفل پڑے گا, تو گویا کہ مسجد اپنا ایک گھر ہے. چوتھی بات یہ ہے, جو مسلمان مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم اس مہمان کا اکرام کرتے ہیں. جو مسلمان مسجد میں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی کریں گے. پانچویں بات یہ ہے, قیامت کے دن 7 یا 8 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. آج سورج اتنا دور ہے پھر بھی ابھی ہم پریشان ہیں گرمی میں. قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا, اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور قیامت کے میدان میں اللہ کے پیارے عرش کا سایہ ہوگا, اور وہ اللہ کے عرش کا نورانی پاکیزہ سایہ جن جن لوگوں کو اللہ دیں گے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا رہتا ہے. ہر وقت دھیان ان کا مسجد میں. فجر پڑھ کے گئے تو بورڈ دیکھتے دیکھتے گئے, ظہر کتنے بجے ہیں, کام کاج نمٹایا, بھائی ظہر کون سی مسجد میں مجھے ملے گی, کتنے بجے والی ظہر ملے گی. ظہر پڑھی عصر کی فکر, عصر پڑی مغرب کی فکر, مغرب پڑی عشاء کی فکر, عشاء پڑی فجر کی اذان کتنے بجے کب میں آ جاؤں گا. ہر وقت جن کا دماغ ذہن مسجد میں لگا ہوا ہو، ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور اللہ جس کو اپنے عرش کا سایہ دے، اس کو قیامت کے دن کی گرمی پریشان نہیں کر سکے گی. خدا کے عرش کے نورانی سائے میں وہ مزے سے بیٹھا ہوا ہوگا. اسی لیے اپنا دل مسجد میں لگاؤ، اپنے ہر کام کو مسجد اور نماز کے ساتھ جوڑ دو. کہ بھئی کوئی کام ہے، ایسا کر نہیں ظہر کی نماز میں ملنی، وہاں اپنے نماز پڑھ کے بات کر لیں گے. عشاء میں ملو نہیں، عشاء پڑھ کے پھر اپنے دعوت کھانے جائیں گے. ہر کام کو جوڑو مسجد اور نماز کے ساتھ، کہ اس نماز کے بعد وہ کام، اس نماز کے بعد یہ کام، کھانا، آرام، پورا شیڈیول اپنا نماز کے ٹائم کے ساتھ سیٹ کرو. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. چھٹی بات یہ ہے، مسلمان مسجد میں آنے سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی سفر میں جاوے، گھر والے انتظار کریں گے کب آئیں گے کب آئیں گے. اب آ گیا، گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ سفر سے آ گئے. جس طرح سفر سے آنے پر خوشی ہوتی ہے، ایک مسلمان کو مسجد میں آنے سے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے گھر کے اندر آ گیا، خدا کے دربار میں آ گیا. ساتویں بات یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان جتنا پاور فل ہوگا، وہ اتنا مسجد کے ساتھ دل لگائے گا. ایمان پاور فل تو مسجد سے جڑے گا، اور ایمان ڈاؤن ہوگا تو آدمی مسجد سے دور رہے گا. اور مسجد میں آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ کی نشانی اور دلیل ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ناپاک گندی محبت ہو جائے تو وہ اس کے گھر کے آٹے پھیرے مارے گا. جہاں گندی ناپاک محبت ہوگی تو وہ اس کے گھر کے چکر مارے گا. ہمیں اللہ سے پاک محبت ہے، سچی محبت ہے. تو جس کو اللہ سے سچی محبت، پاک محبت، وہ اللہ کے گھر کے اوپر اتنا زیادہ آئے گا، اتنے زیادہ چکر لگائے گا. تو یہ مسجد اللہ تعالی کا گھر. اب مکہ کی زندگی کے اندر کعبۃ اللہ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو مکہ کے کافر لوگ حضور کو پریشان کرتے تھے، چین سے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. اور بڑی بری بات یہ تھی کہ وہاں سب طرف بت رکھے ہوئے تھے، کعبہ کی دیوار پر، حرم میں، سب جگہ بت بت. اب ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھے؟ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز ادا کرتے تھے. جماعت کی نماز تو ہو ہی نہیں سکتی، مکہ والے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے. اب جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو اب یہاں جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملا. اس لیے جمعہ کی نماز ہجرت سے پہلے مکہ میں نہیں ہوئی. مکہ میں جمعہ ہوئے ہی کیسے؟ مسلمان جمع ہو ہی نہیں سکتے، مکہ کے کافر قریشی جمع ہونے ہی نہیں دیتے تھے، اس لیے جمعہ ہوتی نہیں تھی. جماعت سے جو نماز ہوئی وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک جانے کے بعد ہوئی. مدینہ پاک گئے تو جہاں آج مسجد نبوی شریف تھی، وہ جگہ لینے کی کوشش کی گئی کہ اس جگہ کے اوپر مسجد بناؤ اور مسجد کو اپنا سینٹر بناؤ. अल्लाह की इबादत के लिए जमा होने के लिए, दीन कुरान सीखने सिखाने के लिए इसको सेंटर बनाओ, इसको मरकज बनाओ। इसलिए कि मस्जिद में पहली बात ये कि मुसलमान दीन दुनिया की तालीम पाते हैं, या इल्म तालीम का काम होता है। दूसरी बात यह है कि अच्छे अखलाक मस्जिद में सीखने को मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि बिगड़े हुए लोग हिदायत पर मस्जिद में आते हैं। चौथी बात यह है कि आपस के झगड़े मस्जिद में सुलह होती है, मोहब्बत होती है। पांचवी बात यह है कि मस्जिद दिल दिमाग को पाकीजा बनाने की जगह है। ये जितने भी लोग डिप्रेशन में आते हैं ना, उनकी जिंदगी देखना, वो मस्जिद से दूर रहते होंगे। मस्जिद आना नहीं, मस्जिद से ताल्लुक नहीं, तो उनकी जिंदगी में डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है। अब जो पांच वक्त पाबंदी से मस्जिद में आएगा जाएगा, इंशाल्लाह उसको डिप्रेशन की बीमारी नहीं होगी। ये मस्जिद मुसलमान के लिए अल्लाह की नजदीकी हासिल करने की जगह है। एक मछली को पानी चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, मुसलमान को ईमानी जिंदगी के लिए मस्जिद चाहिए। और कितनी बड़ी बात, मेरे और आपके प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अरअयतुम लव अन्न नहरन बिबाब अहदिकुम यगतसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खमसा। फरमाया, किसी के दरवाजे के ऊपर पानी की नहर हो, वाह वाह कितना अच्छा लगे, दरवाजे पर पानी की नहर, और वो पांच मर्तबा उसमें नहाता हो, कितना अच्छा लगे। मा तकूलु ज़ालिका युबकी मिन दरानी, क्या उसकी बॉडी पे कोई मेल बाकी रहेगा जो पांच मर्तबा फ्रेश ताजे पानी की नहर में नहाती हो। तो सहाबा कहने लगे, कालू ला युबकी मिंदर आनी ही शही उन, हुजूर उसकी बॉडी पर कोई मैल नहीं रहेगा, दरवाजे पे नहर पांच मरतबा नावे कोई मैल नहीं रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काल फजालिक मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिल खताया, का पांच नमाज ऐसी ही है। मुसलमान मस्जिद में आएगा, वुजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह गुनाहों से उसको पाक साफ पवित्र बना देंगे। गुनाह का मैल, गुनाह की गंदगी नमाज की बरकत से साफ हो जाएगी और मुसलमान पाक साफ हो जाएगा नमाज की बरकत से। मदीना में हिजरत से पहले हजरत मुसअब इब्न उमेर रदी अल्लाह ताला अन्हो उस्ताद थे। पीछे उनका किस्सा सुना, कुरान भी सिखाते थे, नमाज भी पढ़ाते थे, जुमा भी पढ़ाते थे, खुतबा भी देते थे। दूसरे इमाम थे हजरत असद इब्न जुरारा रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये भी मदीना में नमाज जुमा सब पढ़ाने का काम करते थे। इतने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, हिजरत हो गई। इस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ जहां पर है, यानी पुरानी मस्जिद, बिल्कुल आगे वाली मस्जिद, जिसको हम कहते हैं तुर्कियों की बनाई हुई मस्जिद नबवी, वो जो आगे वाला हिस्सा है मस्जिद नबवी शरीफ का, वो दो यतीम बच्चों की जगह थी। एक यतीम बच्चे का नाम सुहेल था, दूसरे यतीम बच्चे का नाम सहल था, और ये दोनों यतीम बच्चे حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے تھے. صحابہ تو کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی یتیم بچے ہمارے گھر میں رہے. صحابہ بہت خوشی خوشی یتیموں کو اپنے گھر میں رکھتے تھے, یتیموں کو پالتے تھے, بڑا کرتے تھے, خدمت کرتے تھے, اور یہ بہت بڑا نیکی کمانے کا ذریعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی بنو نجار کے سرداروں کو, یا بنی نجار سامنونی بحائتکم ہذا, یہ زمین کے پلاٹ مجھے دے دو قیمت لے کر. کہا حضور ہدیے میں لے لو. حضور نے فرمایا نہیں, ہدیے میں نہیں, قیمت لو اور پلاٹ مجھے دو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت سے یہ پلاٹ خریدائے اور خرید کر کے وہاں مسجد نبوی شریف کا کام شروع کیا. اور اس وقت تاریخ تھی 622 عیسوی, آج 2024 ہے, تو 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی بنیاد کا کام شروع کیا. ربیع الاول کا مہینہ تھا, ہجرت کا پہلا سال تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے اوپر مسجد کا کام شروع کیا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنانے میں کام کرتے تھے. اس وقت کتنی بنی مسجد, اس کا ماپ بھی سنو, تقریباً 35 میٹر قبلے کی دیوار میں لمبائی تھی, 35 میٹر کی لمبائی قبلے والی طرف میں, اور چوڑائی میں تقریباً 30 میٹر تھی, اور پتھر اندر رکھے گئے نیچے فاؤنڈیشن میں, اور اس کے اوپر اینٹیں رکھی, اور سیلنگ چھت 5 ہاتھ کی اونچائی پر تھی. ابھی بھی پرانی مسجد نبوی شریف میں جو ستون ہے, پیلر ہے, کھمبے ہیں, اس کے اوپر گولڈن رنگ کے راؤنڈ بنے ہوئے ہیں. وہ گولڈن رنگ کے جو راؤنڈ ہے وہ نشانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی چھت اتنی اونچی تھی, 5 ہاتھ کے برابر تھی, تقریباً 7.5 فٹ ہوتی تھی. اور اس میں صحابہ کرام محنت کر کر کے نماز کی تیاری کی, پتھر لاتے تھے. اور اس وقت شروع کے اندر قبلہ مسجد اقصی کی طرف تھا, پیلسٹائن کی طرف تھا, اس لیے کہ مدینہ جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک قبلہ مسجد اقصی تھا, قدس تھا, پیلسٹائن تھا, ادھر کی طرف قبلہ بنایا گیا. یعنی ابھی اس وقت پر جو اصحاب صفا کا چبوترہ ہے, دوسری آسان پہچان کے لیے ابھی جو روضۃ من ریاض الجنہ میں جانے کے لیے لائن لگتی ہے, نمبر آتا ہے نسک پر جا کر کے, تو پھر جہاں جمع کر کے بٹھاتے ہیں, پھر جس دروازے سے انٹری ہوتی ہے ریاض الجنہ میں, تو اس دروازے پیچھے والے دروازے سے انٹری کر کے جاتے ہیں, وہاں پر پہلے قبلہ تھا, وہاں محراب تھا, اور وہاں پر رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. پھر جب 16-17 مہینے ہو گئے ہجرت کے, تب اللہ تعالی کا حکم آیا کہ اب سے قبلہ کعبہ ہو گیا. تب پھر اس طرف محراب شریف بنا جہاں اس وقت پر محراب شریف ہے, اور محراب شریف کے اندر دو طرف ہے, اس میں ایک طرف کالا ماربل کا پتھر لگا ہوا ہے, وہاں گولڈن حروف سے لکھا ہوا ہے ھذا مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس جگہ کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. یہ بعد میں محراب بنا، پہلے قبلہ اس طرف تھا جہاں سے پیچھے کی طرف سے ہم داخل ہوتے ہیں، اور تین دروازے تھے پرانی مسجد نبوی شریف میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین دروازے بنائے گئے، ایک دروازہ پیچھے، ایک دروازہ مشرق، ایک دروازہ مغرب، تین دروازے رکھے گئے. اور دروازے کا نام مطلب داخل ہونے کی جگہ، کوئی باقاعدہ گیٹ نہیں تھے کہ بند کر دو جب چاہے تب کھولو، ایسا کچھ نہیں، بس داخل ہونے کی تین جگہ، اور ہر وقت مسجد کھلی رہتی تھی. اور پیلر کھجور کے درخت کے پیلر بنائے گئے، اس لیے کہ آپ نے کھجوری دیکھی ہوگی، اس کا لکڑا سیدھا ہوتا ہے، اسی کو پیلر بنایا گیا. اور کھجور کے جو پتے ہوتے لمبے لمبے ڈالی جیسے، اس کے ذریعے سے چھت بنائی گئی. سبحان اللہ، نیچے پتھر اور پیلر کے لیے کھجور کے درخت اور اوپر کھجور کے پتے، کتنی شاندار نورانی مسجد بنی ہوگی اندازہ لگاؤ. وہ مسجد ایک دم کچی تھی، لیکن نمازی ایک دم پکے اور پاورفل تھے. اس میں صحابہ نے عرض بھی کیا کہ اس کے اوپر ہم پلاسٹر کرے، یعنی مٹی لگاوے. پلاسٹر کا ہی کا تو کا مٹی کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عریشن کا عریش موسیٰ خشیباتن و ثمامن الشأن اعجل من ذلک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسا چھپر تھا، بس میری مسجد بھی ایسا چھپر ہی رہے گی. اور اس میں چند لکڑیاں لگی، کھجور کے پتے لگے، پھر حضور نے فرمایا کہ موت تو بہت قریب آنے والی ہے، یعنی جن کی موت قریب ہوئے وہ کیا پکی عمارت بناوے، اسی لیے مسجد کو ایسی کچی رہنے دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی کچی مسجد تھی کہ بارش ہوتی تھی تو پانی اندر آ جاتا تھا، اور پیشانی کے اوپر مٹی لگ جاتی تھی، کیچڑ لگ جاتا تھا، اتنی کچی مسجد. لیکن مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز کا ثواب ایک حدیث کے مطابق 1000 نماز کے برابر ہے، کہ ایک نماز پڑھو تو 1000 نماز کے برابر ثواب ملے گا. اور حضور نے عجیب بات فرمائی، فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، وَإِنَّ مَسْجِدِ آخِرُ الْمَسَاجِدِ، اور میری مسجد آخری مسجد ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی نبی نئی مسجد بنائے گا نہیں، بس میں آ گیا اور یہ آخری مسجد میں نے بنائی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ مکہ المکرمہ میں حرم کی مسجد، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف، مکہ میں حرم میں 1,00,000 نماز کا ثواب، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں الگ الگ حدیث 50,000 نماز کا ثواب، 1,000 نماز کا ثواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت اور نیکی اتنی ملے گی. بعض لوگ اس کے اندر غلط گنتی کرتے ہیں کہ بھئی حرم میں 1 نماز یعنی 1,00,000 نماز، تو کام حج میں گئے تھے، 30 دن رہے تھے، تو 30 دن میں 150 نماز ہم نے پڑھی تھی، اب ہر نماز کو 1,00,000 کے برابر گنو تو 1.5 کروڑ کے برابر ہو جاوے، اب اکھی زندگی نماز نہیں پڑھے تو چلے، یہ شیطانیت ہے. وہاں 1 نماز کا ثواب 1,00,000، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی نیکی زیادہ ملے گی. باقی فرض نماز تو اپنے وقت پر پڑھنی پڑھنی ہے ہر مسلمان کے لیے، روزانہ 5 وقت کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فکس وقت پر روزانہ پانچ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے فرض کی گئی مسلمانوں کے لیے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبوی شریف بنانے کا کیا. ابھی جو پرانی مسجد شریف ہے اس کے پیلر کے اوپر گرین کلر میں گولڈن حروف سے بہترین ڈیزائن سے پیلروں پر لکھا ہوا ہے، وہ دھیان سے دیکھ لینے کا کہ یہ حد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی ہے. تمام پیلروں پر وہ حد لکھی ہوئی ہے، بارڈر لکھی ہوئی ہے، ورنہ آپ تو مسجد نبوی شریف اتنی بڑی ہو گئی کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جتنا مدینہ تھا اتنی اب مسجد ہو گئی. حضور کے زمانے کا جتنا مدینہ تھا اتنی بڑی اب مسجد نبوی شریف ہے، ایسا کہتے ہیں. اور اصلی مسجد نبوی شریف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، وہ بالکل آگے والی، اور اس میں بھی پیلروں کے اوپر بارڈر لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھ لینے کا. وہ پورا حصہ حضور کے مبارک زمانے کا. اللہ ہم سب کو بار بار اس مسجد کی مبارک زیارت عطا فرمائے، وہاں نماز پڑھنا نصیب فرمائے، حرمین کی حاضری اللہ ہمیں بار بار عطا فرمائے، اور حرمین کے تقدس کو اللہ ہمیشہ باقی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. اے اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، حج عمروں کی سعادت عطا فرماؤ. جو لوگ حج میں جانا چاہتے ہیں سب کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرماؤں. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤں. مقروضوں کا قرض عطا کروا دیجئے، جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی اسلام کی دین کی جان کی مال کی عزت کی عصمت کی اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ. اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، عدل و انصاف امن و امان کی فضائیں قائم فرماؤ. اے اللہ اے اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پر رحم فرماؤ. اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرماؤ، جو محبوس ہیں ان کو رہائی عطا فرماؤ. ہماری تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی اداروں کی، جماعتوں کی، دین کا کام جس شکل میں جہاں ہو رہا ہے ہر ایک کی اپنے فضل سے نصرت اور مدد فرماؤ، حفاظت فرماؤ، فتنوں سے حفاظت فرماؤ، فتنوں سے حفاظت فرماؤ، خیریت عافیت کے ساتھ صبح قیامت تک ان کو جاری ساری قائم دائم فرماؤ، ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ، جائز مرادیں پوری فرماؤ۔ بہت سے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، سب کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں مانگی بتلائی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔